محمد وآل محمد سروا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حبيب خدا خاتم الأنبياء بابا جبلن سروا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خوش نبی امام زمان علیہ السلام بابا جبلن سروا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لبنيك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الأرض تطوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عذابتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة.
اللهم صل على محمد.
اسلامی سال کے آغاز کے دن آگرہ سے شروع ہو رہے ہیں اور یہ ایام اپنے اندر ایک پیغام لیے ہوئے عالم انسانیت کی طرف آئے اور یہ ایام ادا سال کی ابتدا ہی سے شروع ہو رہے ہیں. اس میں کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں اس سال کے عنوان سے، اور یہ سال جس ذات سے منسوب ہے کچھ اس حوالے سے، چونکہ یہ ایام ادا سید الشہداء ہیں اور ان ایام میں ہمیں اپنے سال کی ابتدا کرنا ہے، اور ابتدا کا طریقہ کار معرفت سے ہے. کس کی معرفت، کیسی معرفت، اور یہ کہاں تک ہمیں لے جا سکتی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب اپنے اس سفر کو شروع کرتا ہے تو اس کی عمر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. ہر وہ چیز جو ہمیشہ حرکت میں رہا کرتی ہے اس کی ہمیشہ عمر بڑھتی رہتی ہے، اور جو چیز رکی ہوئی ہو، حرکت میں نہ ہو، اس کی عمر آج تک نہ بڑھی ہے نہ بڑھے گی. سنتے رہتے ہیں اس زمین کی اتنے سال عمر ہو گئی، سائنسدان بتاتے ہیں ملیونوں سال اس زمین کی عمر بڑھ گئی، تو یہ عمر ایسے نہیں بڑھی بلکہ اس وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ زمین حرکت میں ہے، زمین رکی ہوئی نہیں، زمین ایک محور پہ گھوم رہی ہے. تو جیسے جیسے اس کی حرکت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ایسے ہی اس کی عمر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو جیسے یہ قانون خداوندی ہے کہ جب تک اپنے کو حرکت میں نہ لاؤ گے تمہاری عمر میں، تمہاری حیات میں اور تمہاری زندگی میں اضافہ نہیں ہونے والا. تو یہ انسان اپنی حرکت جب شروع کرنا چاہتا ہے تو کس سے حرکت کرے؟ آیا کھانے پینے کا نام حرکت ہے؟ سو جانے کا نام حرکت ہے؟ آیا چلنے پھرنے کا نام حرکت ہے؟ تو خدا نے کہا نہیں نہیں، یہ ساتھ آیا ہے کچھ پیغام لے کر، اس پیغام کو سمجھ کر اس پیغام پہ عمل کرنے کا نام ہے حرکت. اگر معرفت میں تمہاری اضافہ ہوتا گیا تو تمہاری زندگی بڑھتی چلی جائے گی. ممکن ہے ایک انسان اپنے سن کے اعتبار سے کچھ تھوڑی زندگی اس نے دنیا میں گزاری ہو، لیکن معرفت کے اس مقام پہ ہو کہ عام انسان وہاں تک سوچ بھی نہ سکتا ہو. اور ہو سکتا ہے کہ کسی نے 80 سال اور 100 سال گزار دیے ہوں، لیکن معرفت کا عالم اس کا یہ ہو نہ خود کو پہچانتا ہو، نہ اپنے امام کو پہچانتا ہو، نہ اپنے رسول کو پہچانتا ہو. تو یہ ساتھ آیا ہے ہماری ابتدا کرنے کے لیے. اگر آج تک ہم نے معرفت امام کے حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھایا تو خالق نے یہ پھر احسان کیا کہ ابھی انسان غفلت کے پردے کو جاگ کر کے پھر آؤ اور امام کی معرفت میں حرکت کرو اور اس معرفت میں اپنی زندگی کو بڑھاتے چلے جاؤ. اور نمونے کے طور پہ کہاں تک ہمیں جانا ہے؟ دیکھیے، جب چاند وہی آج رات پہلی کی رات ہے، دیکھا ہوگا آپ نے چاند کو یا جن لوگوں نے نہیں دیکھا، باہر سے آپ کے علم میں ہے کہ جب پہلی کا چاند ہوتا ہے تو چند لمحے کے لیے افق پہ نمودار ہوتا ہے، چند لمحوں کے بعد غائب ہو جاتا ہے. اور جیسے جیسے اس کی حرکت بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کا وجود بڑھتا جاتا ہے اور پھیلتا چلا جاتا ہے. اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب 14ویں کی رات آ جاتی ہے تو یہ مکمل بن جاتا ہے، اور مکمل ہونے کے بعد یہ انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے. تو ہمیں بھی اسی طرح حرکت کرنا ہے معرفت امام میں، کہ جیسے ہماری زندگی کے 14 سال مکمل ہوں، ہم معرفت امام کے اس مرتبے پہ فائز ہوں کہ نہ فقط اپنی زندگی کو روشن کر لیں بلکہ ہماری زندگی روشن کر کے ہم دوسروں کی ہدایت کے لیے سبب بن جائیں. تو معلوم ہوگا کہ ہم نے معرفت کا سفر طے کیا ہے. اور اگر 14ویں کا چاند کی طرح ہم نے سفر شروع نہ کیا اور زندگی کے 14 سال نہ جانے 80 سال گزر گئے اور ہم نے معرفت کے اس میدان کو طے نہ کیا بلکہ اپنی حرکت کو شروع نہ کیا، تو پھر یہ انسان خطر دنیا اور آخرہ کا مستحق بن کر آئمہ کا منفور ترین آدمی بن جائے گا. ایک سلوات پڑھنے محمد والے یاد رکھیے گا کہ اگر اس معرفت کے سفر کو طے کیا اور خداوند عالم نے توفیق دے دی اور آپ نے اس معرفت کو آگے چلایا اور ایک ایسے مقام پہ آ گئے کہ آپ کی زندگی معرفت کے عنوان سے 14 سال کی ہو گئی، تو پھر فخر و مباحات میں مبتلا نہ ہو جانا اور یہ ذہن میں نہ سوچ لینا کہ جیسے چاند مکمل ہو گیا تو میری معرفت بھی مکمل ہو گئی. لیکن ایک چیز تو یاد رکھیے گا، قرآن نے آواز دی وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، مجھے قسم ہے اس سورج کی اور اس سے نکلنے والی کرنوں کی، اور قسم ہے مجھے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے رہتا ہے. تو اے انسان، جب تیرے 14 سال معرفت سے مکمل ہو جائے تو غرور میں مبتلا نہ ہونا. یاد رکھنا، یہ چاند بھی اپنی روشنی میں سورج کا محتاج ہے. اگر معرفت کے 14 سال مکمل کر لیے تو انسان کامل نہیں بنے گا جب تک امام حسین کے پیچھے پیچھے نہ چلے گا. ایک سلوات پڑھنے محمد و آل محمد. تو یہ انسان جو اپنی معرفت کے 14 سال طے کر چکا، اس غرور میں مبتلا نہ ہو جائے کہ میں نے معرفت کے 14 سال طے کر لیے تو میری زندگی مکمل ہو گئی. ارے سورج کے بغیر چاند کی کوئی اہمیت نہیں، جب تک چاند سورج کے پیچھے نہیں رہتا، اس سے نور اور روشنی نہیں لیتا، خود کو دکھا نہیں سکتا۔ ارے خود تو مکمل ہے لیکن خود کو دکھا نہیں سکتا۔ اسی طرح انسان اگر سارے معرفت اس کے مکمل ہو گئے لیکن امامت سے اس کا ناطا ٹوٹ گیا اور امامت سے اس کا رشتہ منقطع ہو گیا، یقیناً یہ انسان راہ نجات کو طے نہیں کر سکتا۔ تو وہ سورج جس سے ہمیں روشنی لینی ہے، جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ مسلمانوں میرے نواسے کو پہچانو، یہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ ہدایت لینا ہے تو اس وجود سے منسلک کر دو خود کو، اور اگر ظلمات میں، تاریکیوں میں، ظلم کے تلاطم میں اگر حیران ہو جاؤ تو یہ حسین کشتی نجات بن کر سامنے آئے گی۔ اور یاد رکھنا کہ ہر زمانے میں حسین ہے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا کہ امام حسین کب سے ہیں، کب تک رہیں گے۔ تو آج کی مجلس میں فقط دو چار باتیں مجھے عرض کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ سال شروع ہوا ہے امام کی عزا کو لے کر، تو امام کی معرفت جب تک نہ ہوگی کبھی بھی ہم اس راستے کو طے نہیں کر سکتے۔ ہم اس معرفت کے راستے کو کب تک گامزن ہی نہیں ہو سکتے جب تک امام کی معرفت نہ کریں۔ فقط امام کی معرفت نہیں، یہ بھی پہچاننا ہوگا کہ امام کون تھے، کہاں رہتے تھے، کہاں سے چلے، کہاں گئے، کس مقصد کے لیے گئے اور کن لوگوں کو ساتھ لے کر گئے اور اپنا پیغام کیا چھوڑا امام نے۔ اور فقط یہی کافی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ جو امام کے مخالف کردار ہے اس کو بھی پہچاننا ہے۔ امام کے جو مقابلے میں آئے وہ کون تھے، ان کا شجر نسب کیا تھا، ان کا ہدف و مقصد کیا تھا۔ تو انشاءاللہ جیسے ایام ادا پڑھتے چلے جائیں گے تو ان سارے پہلوؤں پہ اپنی بتا کی حد تک روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلا مرحلہ ہمیں پہچاننا ہے کہ امام کون ہے۔ امام کے حوالے سے یا امام کی معرفت کے حوالے سے تین پہلو ہیں امام کو پہچاننے کے، اور ذات کی بات ہے سب کو بیان کرنا آج کی رات میں بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن جہاں تک ہو سکا امام کو پہچانے قرآن کی روشنی میں۔ قرآن نے کیا حسین کا تعارف کروایا، قرآن نے کیا حسین کا عقیدہ پڑھا، حسین کو قرآن نے کس طرح زمانے کو مولدی کروایا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ حسین کون ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے۔ تو قرآن کی نگاہ میں حسین کو پہچاننا ہے۔ اور دوسرا مقام احادیث پیغمبر میں مقام حسین کیا ہے، خود پیغمبر نے امام کے بارے میں کیا فرمایا، کون سے مقام اور منزلت کی پیغمبر اسلام نے معرفی کروائی، اور تیسرے مقام پہ تاریخ نے انسان کو امام حسین علیہ السلام کو کیسے بتایا۔ البتہ تاریخ خیانتوں سے بھری پڑی ہے، اور اگر تاریخ میں بصیرت کے ساتھ آپ غائب نہ ہوں گے تو آپ کبھی بھی حق کو تلاش نہیں کر سکتے۔ تو یہ تین مقام ہے، ان اعتبار سے ہمیں امام کو پہچاننا ہے۔ قرآن نے حسین کا کیسے تعارف کروایا، پیغمبر نے اپنے نواسے کو کیسے تعارف کروایا، اور تاریخ نے امام حسین کو کیسے بیان کیا۔ تو سب سے پہلے جب ہم قرآن کی خدمت میں گئے تو قرآن نے عجب قصیدہ پڑھا حسین کا، عجب تعارف کروایا حسین کا، ارے تمام انسانیت کو بتا دیا کہ تم نے حسین کو منحصر سمجھا تھا فقط چند سالوں میں، لیکن نہیں، حسین ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، حسین آدم سے پہلے شروع ہوا، حسین قیامت تک رہے گا۔ ارے ہر دور میں حسین باقی تھا اور ہر دور میں حسین رہے گا، لیکن اس کی شکلیں مختلف ہوگی، کبھی آدم کے روپ میں ہوگا، کبھی نوح کے روپ میں ہوگا، کبھی ابراہیم کے روپ میں ہوگا، کبھی موسیٰ کے روپ میں ہوگا، کبھی عیسیٰ کے روپ میں ہوگا۔ تو قرآن نے آواز دی، ارے خلاصہ سب کا کر دوں تو ایک ہی آیت جس میں حسین اور سارے اہل بیت حسین کے کمالات کو جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں، تو آئے تطہیر کا مطالعہ کر لیجیے۔ قرآن نے حوالہ دیا، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ تو حسین برو جو آئے تطہیر کا مستحق بنا، اور آئے تطہیر میں خالق نے ارشاد فرمایا کہ انسانیت یاد رکھو، میں خالق کائنات کا یہ ارادہ ہے کہ میں اہل بیت کو پاک رکھوں جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، خدا کا یہ ارادہ ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ خدا کسی چیز کا ارادہ کرے اور وہ نہ ہو، ممکن ہی نہیں۔ تو جب خدا نے ان سے طاہر رکھنے کا، ان سے پاک رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے تو قیامت تک ان کے نزدیک کوئی رجس نہیں آئے گا، قیامت تک ان کے نزدیک کوئی پلیدی نہیں آنے والی۔ ارے نفس حسین کو خدا نے اتنا پاک و طاہر کیا کہ آنے والے انسان کی نسلوں کو بتا دیا کہ دیکھو حسین کو خدا نے پاک رکھا ہے، اگر اس کے بعد حسین پاک نہ رہ سکا تو یہ نفس حسین کی کمزوری نہیں، یہ خدا کے ارادے کی کمزوری ہے۔ اس لیے کہ خدا نے اس کی طہارت کو جب شروع کیا تو یہ نہیں کہا کہ میں حسین کو طاہر رکھنا چاہتا ہوں، بلکہ ارشاد فرمایا میرا یہ ارادہ ہے کہ ان کو پاک رکھوں، جتنا اس کا ارادہ کبھی ہوگا اتنی ان کی طہارت بلند ہوگی۔ ایک پرواز پر محمد جتنا خدا کا ارادہ عظیم ہوگا اتنی ان کی طہارت عظیم ہوگی، جتنا خدا کا ارادہ کبھی ہوگا اتنی ان کی پاکیزگی اور طہارت کبھی اور بلند ہوگی۔ اس لیے کہ خالق نے کہا کہ میں اپنے ارادے سے اس کام کو شروع کر رہا ہوں، میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اہل بیت پیغمبر کو ہر رجس اور پلیدی سے دور رکھوں۔ آیت تطہیر کے حوالے سے بہت سی آیات ہیں لیکن فرصت نہیں ہے کہ ساری آیات کو بیان کیا جائے، اسی کا ایک دوسرا رخ بھی سن لیجیے۔ جب بات آ گئی ہے تو بیان کرتا چلوں۔ اسی آیت تطہیر کے حوالے سے متعدد مفسرین نے کچھ ایسی باتیں لکھی جو آج تک عقل انسانی کے اندر نہ آ سکی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اسی اہل بیت میں اسباب بھی شامل ہیں اور اصحاب بھی شامل ہیں، سب کو ملا لیا۔ لیکن میں کہتا ہوں کاش اس قرآن کو سمجھا ہوتا اور قرآن کے بارے میں جو روایات پیغمبر ہیں ان پہ نظر کی ہوتی تو یہ مطلب خود بخود واضح ہو جاتا۔ دو باتیں مجھے یاد کرنا ہے اس حوالے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب خدا کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو ارادہ کیا ہوتا ہے، انما اذا اراد شيئا ان يقول له كن فیکون۔ جب ارادہ کرتا ہے، ارادہ کرنے کے لیے اس کو دل کی ضرورت نہیں، کچھ کہنے کے لیے اس کو زبان کی ضرورت نہیں، بس جیسے ارادہ ہو جاتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے۔ تو خدا نے یہاں پہ ارادہ کیا کہ ان سے پاک رکھے، یعنی یہ کبھی گناہ کے قریب نہ جائیں گے، کبھی نجاست کے قریب نہ جائیں گے۔ اگر یہ نجاست کے قریب جائیں گے تو خدا کے ارادے میں کمزوری ہوگی، خدا کا ارادہ پورا ہونے والا نہیں۔ ایک جملہ سن لیجیے، اگر اسباب بھی شامل ہیں اور اصحاب بھی شامل ہیں تو ان اصحاب اور اسباب کو ہمیشہ رشت اور پریدی سے دور رہنا چاہیے، کبھی قریب نہ جانا چاہیے۔ اگر یہ قریب چلے گئے تو خدا کا ارادہ تخلف پذیر ہو جائے گا، ارے خدا کا ارادہ ٹوٹ جائے گا، ارے خدا کا ارادہ ختم ہو جائے گا۔ ہم نے حضرات سے بھی بات کو دیکھا جب میدان میں آئی، ہم نے بعض صاحب کو دیکھا جو امام کے مقابلے میں آئے، جب معصیت کے میدان میں اترے تو خدا کا ارادہ کمزور نظر آتا آیا، لیکن ہمیں معلوم ہوا کہ خدا کا ارادہ کمزور نہ تھا۔ اگر خدا کا ارادہ کمزور ہوتا یہ آواز اپنے گھر میں بیٹھتی، آپ اپنے امام کے پیچھے چلتے، جب آپ بھی آ گئے، ازواج بھی آ گئی، عزت کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رزق کے قریب ہے، جب رزق کے قریب ہے خدا کا ارادہ ٹوٹا، اے خدا نے کہا جب میں اپنا ارادہ کر لیتا ہوں تو میرا ارادہ کمزور نہیں، اگر میرا ارادہ کمزور ہوتا تو یہ بھی ایسے بیت میں ہوتے، اگر میرا ارادہ عظیم ہے تو یہ ایسے بیت میں نہیں۔ ایک رات پر محمد اور ساتھ ساتھ ایک دوسری بات بھی، کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اصحاب بھی شامل ہیں اور اصحاب بھی شامل ہیں، کیونکہ قرآن نے عجب جملے استعمال کیے ہیں۔ ابو سعید خدری بہت بڑا صحابی جلیل القدر، اور یہ واحد ایسا صحابی پیغمبر ہے کہ جو شیعوں کے نزدیک بھی معتبر ہے اور اہل سنت کے نزدیک بھی معتبر ہے۔ جہاں پہ اس کی کوئی روایت آتی ہے تو وہاں پہ سب مسلمان بغیر کسی اعتراض کے اس حدیث کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو ابو سعید خدری پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جیسے ہی آئے تطہیر کا پیغمبر نے تلاوت کی تو یہ ابو سعید خدری کہتا ہے کہ یا رسول اللہ فی من نزلت هذه الآیۃ، یہ آیۃ تطہیر کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ تو پیغمبر نے فرمایا نزلت فی وفی علی وفاطمہ کا والحسن والحسین، کہ یہ آیت جو نازل ہوئی یہ میرے بارے میں نازل ہوئی، علی کے بارے میں نازل ہوئی، فاطمہ کے بارے میں نازل ہوئی، حسن کے بارے میں نازل ہوئی اور حسین کے بارے میں نازل ہوئی۔ پھر پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ نبوت والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، نبی والوں کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ اور بہت بڑا فرق ہے، نبی والے اور ہیں، نبوت والے اور ہیں۔ اگر نبی والے ہوتے تو پیغمبر اپنا نام کبھی ذکر نہ کرتے، پیغمبر یہ نہ کہتے کہ میرے بارے میں نازل ہوئی۔ اس لیے کہ اگر نبی والے ہوتے تو پیغمبر یہ کہہ دیتے کہ علی کے بارے میں نازل ہوئی چونکہ علی نبی والے ہیں، فاطمہ کے بارے میں نازل ہوئی چونکہ فاطمہ نبی والی ہے، حسن کے بارے میں نازل ہوئی چونکہ حسن نبی والے ہیں، ارے حسین کے بارے میں نازل ہوئی کیوں چونکہ حسین نبی والے ہیں۔ لیکن پیغمبر نے خود کو شامل کر کے یہ بتا دیا کہ مسلمانوں یاد رکھو یہ آیت نبی والوں کے بارے میں نہیں آئی، یہ نبوت والوں کے بارے میں آئی ہے۔ اور جب نبوت کا رشتہ آیا تو اس نبوت کے رشتے میں خود پیغمبر بھی شامل ہے، تبھی تو پیغمبر نے فرمایا یہ میرے بارے میں نازل ہوئی اور چار میرے ان اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ اس مطلب کو واضح کر دوں، عربی زبان میں ایک مصدر ہوتا ہے اور ایک اسم فاعل ہوتا ہے۔ نبوت مصدر ہے، نبی اسم فاعل ہے۔ دوسری مثال، ایک ہے علم اور ایک ہے عالم، علم کا معنی جاننا، معلومات، معرفت، آشنائی، اور ایک ہے عالم یعنی جو جانتا ہے، جو معرفت رکھتا ہے، جو آشنائی رکھتا ہے۔ تو جب آپ نے کہا کہ علم والے کون ہیں تو جو وہ بھی زیور علم سے اپنے کو مزین کیے ہوں گے وہ خود علم کے دائرے میں آ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے کہا کہ عالم والے کون ہیں تو عالم والوں میں ممکن ہے اس کی بیوی بھی آ جائے، ممکن ہے اس کے بچے بھی آ جائے، ممکن ہے اس کے بھائی بھی آ جائے، ممکن ہے اس کے دوسرے رشتے دار بھی آ جائے۔ کیوں؟ چونکہ ان کا رابطہ عالم کی ذات سے ہے، علم سے نہیں۔ عالم سے ان کا رشتہ ہے اگرچہ خود علم نہ رکھتے ہوں۔ یا ایسے دوسری مثال، ایک ہے اجتہاد اور ایک ہے مجتہد۔ اجتہاد یعنی وہ صلاحیت کہ جو ایک انسان کے پاس ہوتی ہے احکام کو روایات اور آیات کی روشنی میں استخراج کر سکتا ہے، آیات اور روایات کو دیکھ کر ان احکام کی تہ تک پہنچ جاتا ہے۔ جس میں یہ صلاحیت ہو اس کو کہا جاتا ہے مجتہد۔ تو جس میں یہ صلاحیت ہوگی وہ اجتہاد والے ہوں گے۔ اور مجتہد والے کون ہوں گے؟ مجتہد والے اس کی بیوی کون ہے؟ یہ مجتہد کی بیوی ہے۔ اب یہ خود بیوی اجتہاد رکھتی ہے یا نہیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس کے بیٹے بھی آ جائیں گے, یہ مجتہد کے رشتہ دار ہے لیکن خود مجتہد نہیں. تو بس جب ان کو پہچان لیا مصدر اور ہوتا ہے, اس میں فاعل اور ہوتا ہے, تو پیغمبر اسلام نے یہ کہہ کے بتا دیا کہ دیکھو نبوت والے اور ہیں, نبی والے اور ہیں. اور جب رشتوں کی بات آئی تو پیغمبر نے نبی والوں کا تذکرہ نہیں کیا, نبوت والوں کا تذکرہ کیا. یعنی جو نبوت میں اپنا حق رکھتے ہیں وہ اہل بیت پیغمبر, اور جو نبی والے ہیں وہ اہل بیت پیغمبر میں شامل نہیں. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا نظرت فیا نبی علی و فاطمہ کا والحسن والحسین. ارے یہ آیت نازل ہوئی کس کے بارے میں؟ میرے بارے میں, علی کے بارے میں, فاطمہ کے بارے میں, حسن کے بارے میں, حسین کے بارے میں. یعنی یہ مسلمانوں یاد رکھنا, میں جو چیز بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبوت کے رشتے دار اور ہے, نبی کے رشتے دار اور ہے, ازواج و اصحاب نبی والے ہیں لیکن نبوت والے نہیں. ارے آیت نے کہا اہل بیت ان کو کہا جائے گا جو نبوت والے ہوں گے. تو جب نبوت کا اعلان ہوا, ارے ازواج و اصحاب خود کو باہر سے سمجھنے لگے, تبھی تو کسی صحابی نے یہ ہمت نہ کی, ارے ہم نبوت والے ہیں. جب نبوت کا مسئلہ آیا تو اہل بیت پیغمبر نے کہا انا نحن اہل بیت النبوۃ بمعدن الرسالہ بمختلف الملائکہ. ارے ہم نبوت والے ہیں, ہم رسالت والے ہیں, ہم نبی والے نہیں. اور آئے تبھی نے کہا جو نبوت والے ہیں ان سے رزق کو دور رکھا جائے گا. اطاعت پڑھنے محمد نبی والے اور ہیں, نبوت والے اور ہیں, جن کا نبوت میں حق ہے, جو نبوت کے مراتب اور کمالات رکھتے ہیں وہ اور ہیں, جو نبی کے ساتھ منسلک ہو جائے وہ اور ہیں. اور ساتھ ساتھ مسلمانوں نے عجب اس آیت کو بگاڑنے کی کوشش کی اور ترجمہ یہ کیا انما یرید اللہ لیذھبن عنکم الرجس اہل البیت, کہ خدا کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت پیغمبر کو رجس اور پلیدی سے پاک کریں. اردو زبان میں ایک لطافت ہے اس جملے میں, پاک کرنا اور پاک رکھنا دونوں میں بہت فرق ہے. اسی لیے میں نے ترجمے میں کہا کہ خالق کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت پیغمبر کو پاک رکھے, پاک کرے میں نے ترجمہ نہیں کیا, چونکہ فرق ہے پاک کرنے میں اور پاک رکھنے میں. فرق کیجیے, آپ کسی سے کہتے ہیں کہ یہ کپڑا یہ لباس آپ کو دے رہا ہوں اس کو پاک کریے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کپڑا پاک نہیں ہے, نجس ہے, آلودہ ہے, تو اس کو پاک کیجیے گا. اور ایک مرتبہ ایک طیب و طاہر لباس دے کر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو پاک رکھیے گا. پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے بھی پاک ہے, آئندہ بھی نجاست اس کے قریب نہ آنے دیجیے گا. تو اب جب شیعوں نے اس کا ترجمہ کیا تو کہا کہ خدا کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت پیغمبر کو پاک رکھے, یعنی ازل سے بھی پاک ہے, اب اس تک پاک رہیں گے. تو سنیوں نے یہ ترجمہ کیا کہ نہیں نہیں, خدا کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت پیغمبر کو پاک کرے, یعنی العیاذ باللہ, یعنی پہلے سے وہ آلودہ تھے تو اس نجاست کو خدا دور کرنا چاہتا تھا. اطلاع پڑھیں محمد والے محمد. یہ بھی ایک ان کی غرض تھی کہ کیوں اس قسم کی آیات کو تبدیل کیا اور ان کے رخ کو انہوں نے موڑ دیا. اس لیے کہ جن کو وہ مانتے تھے ان کے دامن سے نہ جانے کتنی خلاصیں, کتنے دھبے, کتنی نجاستیں لگی ہوئی تھی. اب وہ نجاستوں کو ان کے دامن سے تو نہ ہٹا سکے, انہوں نے چاہا یہ کہ جب ان کی نجاستوں کو نہیں ہٹا سکتے تو پیغمبر کو آلودہ کر دو, اہل بیت پیغمبر کو آلودہ کر دو. جب ترجمہ یہ کیا گیا کہ اہل بیت پیغمبر کو خالق کائنات پاک کرنا چاہتا ہے, پاک رکھنا نہیں چاہتا, تو اب اپنے ساتھ چلیں گے. دو تین سوال میں آپ سے کرتا چلا جاؤں گا. ہم دستار ہو جاتے ہیں, ترجمہ یہ نہیں کرتے کہ خالق بھی ٹھیک ہے آپ کے ترجمے کے مطابق, خدا ان کو پاک کرنا چاہتا ہے. الحمد للہ پہلے پاک نہیں تھے آپ کے ترجمے کے مطابق. اب سوال یہ ہے کہ آیت کب نازل ہوئی, پیغمبر کی رحلت سن 11 ہجری میں ہوئی، اور یہ آیت کم از کم پیغمبر کی رحلت سے 2 یا 3 سال پہلے نازل ہوئی. یعنی کون سی تاریخ بنے گی؟ 8 ہجری کو آیا تصویر نازل ہوئی، اور اس آیا تصویر کے بعد پیغمبر جب بھی جناب زہرا کے دروازے پہ جاتے تھے اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو یہ آیت نازل ہوئی 8 ہجری میں. تو 8 ہجری میں پیغمبر کی عمر مبارک اور زندگی کتنی ہوگی؟ 11 میں شہادت ہے، 8 میں جب آیت نازل ہوئی تو 60 سال کے ہوں گے نا. 60 سال تو ذہن میں آ رہا ہے نا، پیغمبر کتنے سال کے ہوں گے؟ 60 سال کے. حضرت امیر کی زندگی اس وقت کتنی تھی؟ 30 سال اس سے کم کر دیجئے، علی علیہ السلام سے 30 سال کے. جناب زہرا کتنے سال کی تھی؟ 15 سال اور کم کر دیجئے، تو 15 سال کی شہزادی عالم. اور امام حسن علیہ السلام کتنے سال کے تھے؟ 4 سال کے. اور امام حسین علیہ السلام کتنے تھے؟ 3 سال کے. اب ایک مرتبہ پھر دوہرا دوں تاکہ ذہن میں آ جائے، کیونکہ 8 ہجری کو جب یہ نازل ہوئی آیت، تو 8 ہجری میں امام حسن علیہ السلام 4 سال کے تھے، امام حسین علیہ السلام 3 سال کے تھے، شہزادی دو آدم 15 سال کی تھی، حضرت امیر علیہ السلام 30 سال کے تھے، پیغمبر اسلام 60 سال کے تھے. اور یقیناً یہ آیت تفہیر اس وقت نازل ہوئی تھی جب یہ چاروں اصحاب کے ساتھ اس چادر یمانی کے نیچے آئے تھے، تب پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور خالق کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہیں. تو روایات میں اور تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام چل کر چادر کے قریب آئے ہیں، تو کم از کم امام حسین اتنے تھے کہ چلنے کی صلاحیت رکھتے تھے، خود چل کر چادر کے نیچے آئے تھے، تب آیا تصویر کا نزول ہوا تھا. اب جب بات ذہن میں آ گئی، اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ترجمے سے سب بردار ہو جاتے ہیں. ہم نے ترجمہ یہ کیا تھا کہ اہل بیت پیغمبر سے رزق کو خالق دور رکھنا چاہتا ہے، مسلمانوں کو گوارا نہ ہوا. مسلمانوں نے کہا کہ نہیں نہیں، خالق کائنات ان کو پاک کرنا چاہتا ہے، یعنی اعوذ باللہ پہلے پاک نہ تھے تب خدا ان کو پاک کرنا چاہتا تھا. ارے مسلمان، تو نے ایک چیز کو تو بیان کیا لیکن ادھر سے غافل ہو گیا کہ تیرے سجمے نے نہ جانے کن کو کس بیماری میں مبتلا کر دیا. ارے جب پہلے یہ پاک نہ تھے اور خدا ان کو پاک کرنا چاہتا تھا، تو مسلمان مجھے بتا، جب پیغمبر 60 سال کے ہو گئے تب خدا کو یہ خیال آیا کس کو پاک کر دوں، جب علی 30 سال کے ہو گئے تب خدا کو خیال آیا کن کو پاک کر دوں، جب زہرا 15 سال کی ہو گئی تب خدا کو یہ خیال آیا کن کو پاک کر دوں. ارے یعنی ماننا ہے تو پھر بھی حسین کی عظمت کے سامنے جھکانا پڑے گا. ارے حسین 3 سال میں پاک ہو گیا اور تیرا پیغمبر 60 سال کی عمر سلوات پڑھنے والا. ارے حسین 3 سال میں پاک ہو گیا اور ابھی تو اس کو 60 سال باقی رہنا ہے، تو جب 3 سال پہلے پاک کر دیا کیا عظمت ہوگی اس حسین کی. تو اب پھر یہ نہ کہیے گا کہ ہم اماموں کو پیغمبر سے بڑھا دیتے ہیں، نہیں، ہم کہتے ہیں کہ امام پیغمبر کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. تم نے ترجمہ ایسا کیا، تمہارے ترجمے کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین کی عظمت خود پیغمبر سے بڑھ گئی. ہم ایسا عقیدے کے مالک نہیں جیسا ہم نے اعلان کیا. ارے یہ پہلے سے بھی پاک تھے، اب بھی کیا ہم تک پاک رہیں گے؟ ایک سلوات پڑھ دے محمد. یہ ہے حسین قرآن کی روشنی میں. تو بات مسلمانوں، تمہارے قدمے کے مطابق ہم نے مان لیا کہ اعوذ باللہ پہلے پاک نہ تھے، خدا پاک کرنا چاہتا ہے. لیکن میں عرض کروں کہ اب تو خدا نے پاک کر دیا نا، اب جب پاک ہو گئے تو اس کے بعد جو ان کا عمل ہوگا وہ عمل ہمارے لیے حجت ہوگا، جو ان کا عمل ہوگا وہ وحی الہی کے مطابق ہوگا، جو پیغمبر محبت کریں گے وہ خدا کی مرضی سے کریں گے. ارے جو اقدام ان کا ہوگا خدا کی مرضی کے مطابق ہوگا, چونکہ آج ہجری کو پاک ہو گئے اور آج ہجری سے پہلے تم نے ان کی پاکی کا اعلان اور پاکیزگی کا اعلان نہ مانا. تو ہم مسلمانوں ذرا غور سے بتاؤ, ارے وہ پیغمبر جو آج ہجری میں پاک ہو گیا, اب ایک پیغمبر کی زندگی کے دو پہلو نظر آتے ہیں. بعض اعمال وہ ہیں جو پیغمبر نے آج ہجری سے پہلے انجام دیے, اور بعض اعمال وہ ہیں جو پیغمبر نے آج ہجری کے بعد انجام دیے. ارے مسلمان, جب تیرے صدمے کے مطابق پیغمبر آج ہجری سے پہلے کوئی حجت نہیں, آج ہجری کے بعد حجت ہے, تو آج ہجری سے پہلے والے اعمال کو دلیل نہ بنانا, آٹھ سال کے بعد والے اعمال کو دلیل بنانا اور ان کے سامنے خود کو جھکا دینا. تو اب میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں, ارے پیغمبر نے نبوت کا اعلان آج ہجری سے پہلے کیا تھا یا بعد میں؟ اپنی نبوت کا اعلان آج ہجری سے پہلے کیا, لیکن ایک شخص کی ولایت کا اعلان آج ہجری کے بعد میں کیا. ارے آج ہجری کے بعد تو پاک ہو گئے, ارے مسلمان شک کرنا ہے تو پیغمبر کی نبوت میں شک کرو, ارے علی کی ولایت میں کوئی شک نہ کرو, اس لیے کہ آج ہجری کے بعد اعلان ہو رہا ہے. سلوات پڑھنے محمد جب آج ہجری سے پہلے کام ہے تمہارے لیے حجت نہیں, تو نبوت کا اعلان پیغمبر نے آج ہجری سے پہلے کیا ہے اور ولایت علی کا اعلان آج ہجری کے بعد میں کیا ہے, تو شک کرنا ہے تو ولایت میں نہ کرو, نبوت میں شک کرو. ارے ہم نے یہ کہا اور اتفاق سے تاریخ میں ایسا ہی ہو گیا کہ کسی نے نبوت میں شک کیا, سورہ حدیبیہ کے مقام پہ کسی نے بڑھ کے یہ پیغمبر سے کہہ دیا کہ پیغمبر تیری نبوت میں جتنا مجھے آج شک ہوا اتنا کبھی شک نہ ہوا, وہاں پہ نبوت کا انکار کر دیا. ارے نبیل نے آ کے اعتراض کر دیا, اس لیے کہ یہ چالاک مسلمان جانتا تھا جب نبوت کا اعتراض کرے گے عذاب الہی آنے والا نہیں. اگر ولایت کا انکار کر دیا تو جیسے وہ میرا بھائی غرق ہو گیا ایسے میں بھی غرق ہو جاؤں گا. کسی نے یہ اعلان کر دیا آج ہجری سے پہلے, نبوت کا انکار کر دیا لیکن ولایت کا اقرار کر لیا. اللہ کا نئے وجہ سے کہ ولایت کو دل سے مانتے تھے, آئمہ کی امامت کو دل سے قبول کرتے تھے, نہ کہے اس لیے کہ انجام دیکھ چکے تھے. جس نے ولایت کا انکار کیا تھا اس پہ عذاب الہی نازل ہوا اور وہ غرق ہو گیا. عذاب سے بچنے کے لیے کسی کے کمال کو مان لینا یہ کمال نہیں. فرض کر رہا تھا حسین کو آئے تصویر کے حوالے سے پہچانا, اور کل عرض کروں گا آیا ہے مبارک کے عنوان سے امام خوشی کا مثال, آیا ہے تصویر کا مثال حسین, آیا ہے صادقین کا مثال حسین, آیا ہے مبتت دلقربا کا مثال حسین. قرآن میں بہت زیادہ تقیدہ پڑا حسین کا, اور ایک جملہ پیغمبر کی زبانی سن لیجیے. پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ امام حسین علیہ السلام مسجد میں آئے اور پیغمبر اسلام نے اپنا خطبہ روک دیا. خطبہ روک کے سب کو متوجہ کیا, ایوہ الناس ہذا حسین فارقو, اے لوگو پہچانو یہ کون آ رہا ہے, یہ حسین ہے اور اس کو پہچانو, اس کا مقام کیا ہے. پیغمبر اسلام نے عجب دنیا فرمائے, پیغمبر نے کہا تھا حسین ابو ہو فی الجنہ, اس کا باپ جنت میں, وہ امہ فی الجنہ, اس کی ماں بھی جنت میں, وہ جدو ہو فی الجنہ, وہ جدت ہو فی الجنہ. جدت عربی زبان میں دادا کو بھی کہا جاتا ہے, نانا کو بھی کہا جاتا ہے, دادی کو بھی کہا جاتا ہے اور نانی کو بھی کہا جاتا ہے. یعنی جد آ گیا تو دادا نانا دونوں شامل, جدہ آ گیا تو دادی اور نانی دونوں شامل ہو جائے گی. تو پیغمبر نے کہا کہ جد ہوں پھر جنت, اس کا جد جنت میں, جد یعنی اس کا دادا بھی جنتی, اس کا نانا بھی جنتی, ابو طالب بھی جنت میں, پیغمبر اسلام بھی جنت میں, اور جب تک ہوں پھر جنت, اس کی دادی بھی فاطمہ بنت اسد بھی جنت میں. ارے خدیجہ الکبریٰ بھی جنت میں، وعدہ ہوں تو جنت بہار ہوں تو جنت، سارے رشتوں کو ذکر کر دیا، ارے اس کا ماموں بھی جنتی، ارے اس کے چچا بھی جنتی، یہ خود بھی جنتی، اس کا بھائی بھی جنتی، یہ ساری روایت آتی رہی، لیکن ایک جملہ بھی ایسا نہ ملا بخالت روح پھر جنت۔ اگر زہرا کی کوئی اور بہن ہوتی تو پیغمبر کو تو اس سے کوئی دشمنی نہ تھی، تو پیغمبر اس رشتے کا بھی ذکر کر دیتا کہ اس کی خالہ بھی جنتی ہے۔ خالہ کا ذکر نہ کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ پیغمبر نے جب تعارف کروایا تو یہ بھی بتا دیا کہ یاد رکھنا زہرا اکلوتی بیٹی ہے میری، اس کی کوئی اور بہن نہیں۔ یہ جہاں پہ تعارف ختم نہیں کروایا بلکہ کہا کہ ہاں حسین پھر پہچانو، ہاں فارغ ہو اس کو پہچانو، فقط ہو اور اس کو دوسروں کی فضیلت ہو، ون ہو اور یاد رکھو جب نصرت کا وقت آ جائے اور یہ امام تمہیں بلائے اپنی مدد کے لیے پھر کیا ون ہو اس کی مدد کرنا۔ ان پیغمبر نے جہاں تمارات کا تذکرہ کیا وہاں پہ ایک اور چیز کی طرف بھی انسانوں کو متوجہ کیا کہ دیکھو یہ کمالات حسین کے فقط میرے نواسا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے کمالات اس وجہ سے ہے کہ میری زندگی کا سبب بنے گا یہ حسین، میری زندگی میرے دین سے ہے، میری زندگی میری شریعت سے ہے، جب میری زندگی اور شریعت پہ کچھ بنے گا یہ حسین اپنا خون قربان کر کے میرے دین کو زندہ کرے گا، تو جب یہ تمہیں مدد اور نصرت کے لیے بلائے اس کی مدد کرنا۔ اور یاد رکھنا اگر حسین کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچ جائے اور تم نے حسین کی آواز پہ لبیک نہ کیا تو یاد رکھو دنیا میں بھی رسوا ہو جاؤ گے اور قیامت میں بھی جہنم تمہارا ٹھکانا ہوگا۔ اور تاریخ عاشورہ میں بعض ایسے نمونے ہمیں ملے کہ جن کو پیغمبر اسلام کے نواسے نے جا کے دعوت دی کہ آؤ میں نروے آدھا میں گھر چکا ہوں میری مدد کرو۔ ایک انسان جس کو دعوت دی مکہ سے جا رہا تھا، حسین نے دعوت دی، اس نے دعوت پہ لبیک نہیں کہا، تو حسین نے ایک پیغام دیا تھا کہ یاد رکھو اگر میری مدد کو نہیں آ رہے ہو تو میدان کربلا سے اتنا دور چلے جاؤ کہ عاشور کے دن میری آواز حل میں ناصر کی صدا تمہارے کانوں تک نہ پہنچے۔ اگر میری آواز تمہارے کانوں تک پہنچی اور تم میری مدد کو نہ آئے دنیا میں بھی رسوا ہو جاؤ گے اور قیامت میں بھی رسوا ہو جاؤ گے۔ لیکن آج جو ہمیں اس امام سے درس لینا ہے، آیا واقعی امام کا پیغام ہم تک پہنچا ہے یا نہیں؟ اگر پہنچا ہے تو پھر ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے حقیقت میں مناہر بن کے امام کی مدد اور نصرت کو آئے ہیں یا ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے امام کی آواز نصرت سنی اور اس پہ لبیک نہ کہا۔ تو امام 28 رجب کو تاریخ کے اعتبار سے مدینہ رسول کو چھوڑنے پہ تیار ہوئے۔ 26 کی رات تھی، نواسۂ رسول مسجد نبوی میں عبادت خدا میں مصروف تھے، آدھی رات کا وقت تھا کہ فرید کا قاصد آیا اور امام سے کہنے لگا کہ مولا حاکم وقت نے تمہیں دربار میں بلایا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ دربار کا وقت نہیں، دربار دن کو سجائے جاتے ہیں، درباروں میں دن کو بلایا جاتا ہے، یہ رات کا عجب منظر ہے کہ مجھے رات کو بلایا جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر بھی بیٹھا تھا، حاکم نے پیغام دیا، عبداللہ ابن زبیر نے کہا میں تو نہ جاؤں گا، امام نے کہا کہ نہیں جب مجھے بلایا ہے تو میں ضرور جاؤں گا۔ رات کے وقت امام جب دربار کی طرف جانے لگے، شہزادی زینب نے سب نوجوان نے بنو ہاشم کو اکٹھا کیا، بھیا بار تم بھی آؤ، بیٹا علی اکبر تم بھی آؤ، قاسم بیٹا تم بھی آؤ، انو محمد بیٹا تم بھی آؤ، سب اکٹھا ہو گئے۔ اکٹھا ہونے کے بعد کہا شہزادی دو عالم بات کیا ہے؟ بی بی فرماتی ہے کہ میرا بھیا رات کے وقت دربار میں جانا چاہتا ہے، میرے بھیا کے ساتھ ساتھ جاؤ، ارے نہ جانے حالات کیسے ہوں، رات کا وقت ہے، میرے بھیا پہ کوئی حملہ نہ کر دے، میرے بھائی کی حفاظت کے لیے ساتھ آ جاؤ شہزادی دو عالم، میں ہاتھ زور سے کہوں گا آج رات کے عالم میں تجھے اتنا گوارا نہیں کہ اپنے بھیا کو تنہا روانہ کرنے کے لیے تیار نہیں. ارے ایک وقت بھیا عباس کو بلا رہی ہے، دوسری طرف اپنے بیٹے علی اکبر کو، ارے اون محمد اور قاسم سب کو بلا رہی ہے. کیوں؟ کہ یہ بھائی کے ساتھ جائے. ارے ایک وہ وقت ہوگا اصل آشور ہوگا، یہ تیرا بھیا اکیلا جائے گا. ارے بیوی اس کا کس کو آواز دوگی؟ نہ قاسم ہوں گے، نہ علی اکبر ہوں گے، نہ اون محمد ہوں گے، کس کو آواز دوگی اپنے بھیا کو بلانے کے لیے؟ زینب نے اپنے بھیا کو روانہ کیا دربار کی طرف. امام دربار کے قریب قریب پہنچے، سب نوجوانوں سے کہا کہ تم دربار کے باہر کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ مجھے تنہا بلایا گیا ہے، میں تنہا جاؤں گا، لیکن دیکھنا جب تکبیر کی آواز بلند ہو دربار کے اندر آ جانا، اور جب تک تکبیر کی آواز بلند ہو باہر کھڑے ہو کے میرا انتظار کرنا. بس امام دربار میں گئے، ولید سے پوچھا، ولید یہ کس لیے بلایا ہے؟ ولید نے کہا کہ مولا ایک عجب خبر سنی ہے کہ معاویہ دنیا سے چلا گیا ہے، اور نابکار کا نابکار بیٹا یزید تحت حکومت پہ آ بیٹھا ہے، اور اس نے خط لکھا ہے کہ آپ سے بیعت لی جائے، اور میں آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہوں. جب بیعت کا مطالبہ کیا تو وہاں پہ مروان بھی بیٹھا ہوا تھا. عجب تاریخ کے جملے ہیں کہ یہ مروان نہ تو اہل بیعت کا محب تھا، نہ معاویہ کو چاہنے والا تھا، نہ یزید کو پسند کرتا تھا، نہ خود ولید کے ساتھ اس کو محبت اور دوستی تھی. جب حسین نے دیکھا کہ یہ دونوں اکٹھا بیٹھے ہیں تو امام نے کہا مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ تم دونوں آگ اور پانی کیسے جمع ہو گئے. معلوم ہوا کہ جب نواسہ رسول کو قتل کرنے کا مقام آئے تو یہ آگ اور پانی بھی جمع ہو جاتے ہیں. ارے جب بیعت کا مذاکرہ کیا گیا تو امام نے کہا کہ رات کے وقت بیعت نہیں لی جاتی. ارے کل کا دن ہونے دو، میں آ کے دربار میں بتاؤں گا کس کو بیعت کرنا ہے اور کس کی بیعت کرنا ہے اور کیسے بیعت کرنا ہے. بس امام نے جب یہ کہا تو ولید نے کہا کہ آپ چلے جائیے. جیسے امام نے واپسی کا ارادہ کیا مہمان نے ولید سے کہا، اے ولید حسین جا رہا ہے، اگر ابھی چلا گیا تو تیرے ہاتھ نہ آئے گا، ابھی یا حسین سے بیعت لے لو یا اس کی گردن اڑا دو. بس یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا جب نہ درتا اور تو حدن تو حدنی بے قد انت تقتلنی ام ہوا اتم تولہ وقذب. اے نیل گون ماں کے بیٹے، یہ تم نے یہ ہمت ہے کہ تو مجھے قتل کرے گا یا یہ ولید مجھے قتل کرے گا؟ وجہ ہے خدا کی قسم، نہ تم میں یہ ہمت ہے نہ اس میں یہ ہمت ہے. ارے مجھے کون قتل کرے گا جو اشکر اشکیلا ہوگا؟ ارے میں ابھی تمہارے ہاتھوں سے قتل نہ ہوگا. بس آواز کا بلند ہونا تھا، میرے عباس دربار میں آئے، تلوار کو نعام سے نکالا. امام نے فرمایا بھیا عباس ابھی تلوار نکالنے کا وقت نہیں ہے، بھیا تلوار کو نعام میں ڈالو، ابھی گھر جانے کا مقام ہے. بس امام نے پھر تو شرف پر رک گیا، گھر سے آئے اور شہزادی دو عالم دروازے پہ بھیا کا انتظار کر رہی تھی. بس تو تم نے آخری مذاق سے سن لیجیے اور آپ کی رحمت تمام. دروازے پہ شہزادی دو عالم بھیا کے انتظار میں تھی. جیسے بھیا واپس آئے شہزادی دو عالم نے پوچھا، بھیا حسین خیر تو ہے؟ حاکم نے کیا پیغام دیا؟ امام کہتے ہیں بہن زینب اب ان کا پیغام فقط یہی ہے کہ ہمارے لیے اس شہر میں رہنا اب ممکن نہیں. ارے یہ شہر چھوڑنا ہے، ارے نانا کے دین کو بچانا ہے. اے شہزادی، اے میری بہن، تم تیاری کرو، میں الوداع کرنے جاتا ہوں. پر زینب تیاری میں مصروف ہوئی، حسین آئے نانا کی قبر پہ، نانا کی قبر پہ زیارت کر کے نانا کی قبر پہ کہتے ہیں نانا دیکھا تم نے تیری امت نے میرے ساتھ کیا کیا. بس روتے روتے بیمار کی آنکھ لگی، ارے نانا کی زیارت کی. نانا نے کہا اے میرے بیٹے، جب تک تم کربلا نہ جاؤ گے، جب تک تم شہید نہ ہو گے، میرا دین نہ بچے گا. بیٹا یاد رکھنا، اکیلے نہیں جانا، میری بیٹیوں کو بھی ساتھ لے کے جانا، اس لیے کہ جب تم شہید ہو جاؤ گے تیری محنت کو میری بیٹیاں رنگ لائیں گی، تیرے پیغام کو میری بیٹیاں پہنچائیں گی. ارے امام نانا کی قبر سے الوداع کر کے آئے اپنی ماں کی لحد پہ آئے اور ماں دادا کی لحد پہ بیٹھ کے ایک عجب جملہ کہا ماں ایک آخری تک تھا جب تم نے مجھے بلایا تھا تو میں تمہاری لحد پہ آیا تھا ارے کفن کے دم ٹوٹے تھے اس تمہاری زیارت کے لیے آیا تھا اے میری ماں ایک میرا مرد ہوگا میں بھی آپ کو بلاؤں گا ارے میرا سر سنگ کے ساتھ نہ ہوگا ارے سلوار دشمن کی ہوگی ارے ہمیں آشور ہوگا ارے گرمی عالم حسین تشنا ہوگا پانی کا انتظام نہ ہوگا اے میری ماں آپ کے اس میرے بیٹے کی آپ کے لال کی مدد کرانا آخری جملہ سن لیجیے امام آئے بھائی کی لہر پہ آئے بھائی کو الوداع کیا الوداع کرنے کے بعد اب گھر پہ آئے ہیں تاریخ کے عجیب عجیب جملے ہیں جب شہزادی دو آدم کو تیار ہوتے دیکھا امام نے کہا کہ ہاں قافلہ تیار کرو قافلہ تیار ہونے لگا شہزادی دو آدم سے کہتے اے بہن زینب جاؤ اپنے شوہر سے اجازت لو اب جب تاریخ کے جملے ملتے ہیں جب زینب عبداللہ سے اجازت لینے کے لیے جا رہی تھی تاریخ نے ادب رقم کیا جب عبداللہ کی اجازت لینے جا رہی تھی تو رخ حسین کی طرف تھا خوش عبداللہ کی طرف تھی ارے دیکھتی حسین تو جا رہی تھی جا عبداللہ کی طرف رہی تھی تو حسین نے پوچھا بہن زینب یہ چلنے کا انداز کیسا ہے تو زینب نے کہا ارے بھیا آپ کو معلوم نہیں یہ زینب آپ کے ساتھ کتنا پیار کرتی ہے ارے زینب جب آرا نہیں کرتی تیری تصویر میری آنکھوں سے دو لمحوں کے لیے غائب ہو جائے ارے زینب آج تو بھائی تیرے سامنے ہے ارے سامنے غریبا کو یہ بھائی نہ ملے گا بس زینب نے اجازت لی باقی زینب تمام کر رہا ہوں چند گزر اور سن لیجیے تیاری کی عبداللہ بن سلام کوفی کوفہ سے آیا ہوا تھا مدینے میں اس نے آ کے اہل بیت پیغمبر کا ایڈریس پوچھا گیا بنو ہاشم کے محلے میں کہتا ہے کہ میں جا کے دیکھوں اہل بیت پیغمبر کیسے روانہ ہوتے ہیں ارے مدینے والے ان کو کیسے روانہ کرتے ہیں عبداللہ سلام کوفی کہتا ہے میں جب بنو ہاشم کے محلے میں گیا میں نے عجب منظر دیکھا ارے حسین بھی کھڑے تھے ارے ابوالفضل عباس بھی کھڑے تھے علی اکبر قاسم امن محمد سب کھڑے تھے اور ناکے لائے جا رہے تھے اور محمل لائے جا رہے تھے محمل پہ شہزادیوں کو بٹھایا جا رہا تھا ایک دفعہ میں نے کیا دیکھا ارے بیت الشرف سے خاتون آئی ایک ننا سا نوجوان بڑھا اس نے خاتون کا ہاتھ پکڑا محمل پہ سوار کرایا عبداللہ پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے خاتون کہا یہ آنے والی ام پروہ ہے اور سوار کرانے والا یتیم حسن قاسم ہے ارے ایک اور خاتون آئی ابوالفضل عباس آگے بڑھے علی اکبر بھی آگے بڑھے آگے بڑھ کے تو بی بی کا استقبال کیا اور محمد پہ بٹھا دیا جب محمد پہ بٹھایا عبداللہ پوچھتا ہے یہ کون ہے تو جواب ملا یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے اور سوار کرانے والا ابوالفضل اور علی اکبر ہے ارے آخر دیکھا جب منظر دیکھا اے خاتون آئی ارے ابوالفضل آگے بڑھے علی اکبر بھی آگے بڑھے ارے اس نے بھی اپنی منزل چھوڑی تو بی بی کو سوار کرایا عبداللہ نے پوچھا یہ کون ہے جواب ملا کہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے ارے حسین سوار کرا رہا ہے ارے بی بی تیری اتنی عظمت آج حسین سوار کرانے کو ہے جب جامع قریبا کا وقت آیا سب کو بی بی نے سوار کرا دیا ارے کبھی